آج کے جو سبق میں سب سے زیادہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے رسالت کے اوپر ایمان کی بات. رسالت پہ ایمان کی بات یعنی ایک کفر ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, ایک کفر ہے آخرت کے, اور ایک کفر رسالت کا ہوتا ہے. ہم نے اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ دیکھا کس طرح سے کون سی چیز دلوں کو سکون دینے والی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ میوزک دلوں کو سکون دیتا ہے یا کہیں اور کوئی چیزیں ہیں جو دلوں کو سکون دیتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دلوں کو سکون کسی چیز میں نہیں ہے. کچھ لوگ اور انٹرٹینمنٹ کچھ ہوتی ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ اس سے دل کو سکون مل جائے گا, دل بڑا آرام میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ بتا دیا. اسی طرح اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ جنت کی قیمت کیا ہے, کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں, اور کس طرح اللہ تعالیٰ ازواج کو اور آبا کو اور ذریات کو ملا دے گا جنت میں. پھر ہم نے کچھ پوائنٹس دیکھے ہیں کہ جو پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں, ان کی لسٹ بنانے کو بھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہ آپ پوائنٹس لکھیں. یہ پوائنٹس ایسے لوگوں کے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. 24 آیت تک یہ پوائنٹس چلتے ہیں, آیت نمبر 20 سے لے کے, اور اس کے بعد آیت نمبر 25 سے لے کے آگے تک ہم دیکھتے ہیں 25 ان لوگوں کے پوائنٹس ہیں جو جہنمی ہیں. تو ان پوائنٹس کو آمنے سامنے لکھیں, بیچ میں آپ ایک کالم بنا لیں, ایک لائن کھینچ لیں, اس طرف جو جنت والوں کے خوبیاں اور دوسری طرف جو جہنم والوں کی خوبیاں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا فرق ہے دونوں میں, کیسے رویے ہیں دونوں کے, اور جب راہیں مختلف ہوتی ہیں تو انجام بھی مختلف ہوتے ہیں. تو یہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں سب, اور ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہدایت انسان کے بس کے اندر نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے. یعنی جو اللہ والے بننا چاہتے ہیں وہ اگر اس کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دے گا, اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دے گا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ نے فائدہ مند بننا ہے, آپ نے زبد نہیں بننا, جھاگ نہیں بننا, جو اوپر اوپر سے آپ اتار کے, ہم اپنے گھروں میں بھی کھانا پکاتے ہوئے کبھی اس جھاگ کو کسی کام میں آتی نہیں ہے, اس کو ہمیشہ یعنی پھینک ہی دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. تو زبد نہیں بننا, بلکہ وہ بننا ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہو, وہ چیز بننا ہے. وہی چیز ٹھہر جاتی ہے, اسی کو دوام ہے, وہ زندہ ہے تب بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے, اور جب مر جاتا ہے تب بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ چلتا رہتا ہے, کیونکہ وہ فائدہ مند تھا دوسروں کے لیے. تو اپنی ذات سے دیکھنا ہے کہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. جو نالج بھی آپ کے پاس ہے, کسی قسم کا بھی علم آپ کے پاس ہے, کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے, سوچیں ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ضرور علم ہوتا ہے, تو اس کو آگے تک پہنچا دے, فائدہ مند بنے اس دنیا میں, ناکارا چیز نہ بنے. انشاءاللہ تعالی آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. حضرت اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الرعد آیت نمبر 30 سے, کذالک ارسلناک فی امۃ, اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو ایک قوم میں, قد خلت من قبلها امم, تحقیق گزر چکی اس سے پہلے بھی کئی امتیں. کیوں بھیجا ہم نے آپ کو, ہم نے آپ کو ایک امت کی طرف بھیجا, کون سی امت تھی جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اہل مکہ کی طرف, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پہلے بھی ہم بھیج چکے ہیں, یعنی یہ پہلی بار کسی کو نہیں بھیجا کسی امت کی طرف, کسی گروہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے رسول بنا کے بھیج دیے گئے, لیکن جو فرسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آڈینس تھے وہ کون تھے, اہل مکہ, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ بار بار آج کے سبق میں بھی دیکھیں گے. تو ایک قوم کی طرف بھیجا تھا, لیکن اس سے پہلے بھی کئی قوموں کی طرف رسول آتے رہے. کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے, لِتَتْلُوا عَلَيْهِمْ, تاکہ تم پڑھو ان پر, یہ ہے مقصد تمہاری رسالت کا کہ اللہ کا پیغام پڑھ کے سناؤ, अल्लज़ी औहैना इलैका, जो हमने आपकी तरफ वही किया, जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया है, इसको लोगों तक पहुंचा दें। इसलिए कि प्रॉफिट जो होते हैं, कनेक्शन होते हैं अल्लाह ताला और बंदों के दरमियान। अल्लाह ताला हर बंदे से कलाम नहीं फरमाता, मगर वो रसूल के जरिए कलाम फरमाता है इंसानों से। तो रसूल एक कनेक्शन है अल्लाह और बंदे के दरमियान। अब अल्लाह ताला रसूल के ऊपर जो वही फरमाते हैं, रसूल का काम क्या है, वही को एज इट इज पहुंचा दें। वहुम यकफुरून बिर्रहमान, और वो रहमान का इनकार करते हैं, वो रहमान से कुफर करते हैं। अच्छा, अब रहमान की खास तौर पे क्यों बात आई यहाँ पे, हालांकि अल्लाह को तो वो मानते थे, अल्लाह कहते भी थे लफ्ज, लेकिन उनको खास तौर पे रहमान लफ्ज से ना कुछ मसला था। वो कहते थे हम रहमान को नहीं मानते। इब्ने जरीर ने रिवायत किया है मुजाहिद से कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया था, तो कुरैश ने कहा, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाया था ना मुआहिदे के ऊपर, तो कुरैश ने कहा अर्रहमान ना लिखो, हम नहीं जानते रहमान क्या चीज है, हम तो सिर्फ बिस्मिकल्लाहुम्मा ये लिखते हैं। तो जब तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, हमने पहले पढ़ा था ना कि कुछ आयतें इस सूरत में से मदनी भी हैं, वैसे ये मक्की सूरत है, ठीक है। तो वो रहमान का इनकार करते थे और रहमान को नहीं मानते थे, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि ये आपने इनको पढ़ के सुना देना, अब ये इनकार करें या कुछ भी कहें, कुल कह दीजिए आप, लेकिन जरूर इनको बता दें हुआ रब्बी ला इलाहा इल्ला हुआ, आप साफ तौर पे कह दें वो मेरा रब है, नहीं कोई इलाह मगर वही, अलैही तवक्कलतु व इलैही मताब, मेरा तवक्कल मेरा भरोसा उसी के ऊपर, उसी की तरफ मेरा लौटना। ये चार पॉइंट्स वो हैं जो एक दाई के अंदर होने चाहिए, जो दावा के पॉइंट्स हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया अपने नबी से आप कह दें क्या, नंबर वन हुआ रब्बी, नंबर टू ला इलाहा इल्ला हुआ, नंबर थ्री अलैही तवक्कलतु, नंबर फोर इलैही मताब। समझ आई, चार पॉइंट्स इनको नोट कर लें। देखिए हुआ रब्बी में क्या है, फौरन डिक्लेरेशन है कि मेरा रब अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला हुआ में क्या है, शिर्क की नफी है। जब तक इंसान शिर्क की नफी नहीं करता ना, उस वक्त तक तौहीद मुकम्मल नहीं होती। देखिए हमारा कलमा स्टार्ट किससे होता है, ला इलाहा, पहले ला इलाहा है। कलमा ये भी हो सकता था अल्लाह मेरा इलाह है, ठीक है, लेकिन कलमा हमारा क्या है, ला इलाहा। पहले हमने सारे इलाहों की नफी कर दी, कोई इलाह है ही नहीं इल्लल्लाह, तो ये कलमा ही है, ला इलाहा इल्ला हुआ, ये कलमा है। हुआ मतलब क्योंकि अल्लाह का नाम पहले आ गया, तो इसलिए तो तौहीद ये पॉइंट होना चाहिए दाई के लिए। फिर अलैही तवक्कलतु, मैंने उसके ऊपर भरोसा किया, भरोसा भी अल्लाह ताला के ऊपर रखना, यानी मैं जब इंसान अल्लाह के ऊपर भरोसा कर लेता है ना कि मेरा भरोसा किसी पे नहीं, ना तुम पे मैं भरोसा करता हूँ ना किसी और पे भरोसा करता हूँ, मेरा एतमाद किसके ऊपर है, मैं किस पे ट्रस्ट करती हूँ। देखिए जो हमें अल्लाह का कलाम हमें सिखाता है कि एतमाद, खुद एतमादी नहीं कि मैं मेरा बस सेल्फ अपने ऊपर बस कॉन्फिडेंस है, मैं अपने ऊपर बस ट्रस्ट करती हूँ, मैं जो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ये नहीं सिखाता इस्लाम। इस्लाम कहता है अल्लाह के ऊपर एतमाद करो, खुद एतमादी नहीं, इंसानों पर एतमाद भी नहीं, अल्लाह पर एतमाद। जब इंसान अल्लाह पर एतमाद करता है फिर तो सारे इंसानों से वो बिल्कुल बेनियाज हो जाता है। और देखिए अगर मेरा भरोसा किसी पे हो तो मैं तो उस वक्त उसको ही खुश करने के लिए लगी रहूंगी, लेकिन जब मेरा भरोसा अल्लाह पे है तो मैं दूसरों से बेनियाज हो जाती हूँ, मुझे इससे क्या, मैं अपना काम करूंगी फिर। और तवक्कुल जो है ये एक ऐसी सिफत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में कुछ कौमें दाखिल होंगी जिनके दिल नरम मिजाजी और तवक्कुल में परिंदों की तरह होंगे। यानी क्या होंगे वो, नंबर वन नरम मिजाज, नरम मिजाजी पैदा करें अपने पर, नरमी पैदा करें, और तवक्कुल, तवक्कुल क्या है, परिंदों की तरह का तवक्कुल। परिंदे कैसे तवक्कुल करते हैं, देखिए सुबह को खाली पेट घरों से निकलते हैं अल्लाह के भरोसे के ऊपर और भरे हुए पेट लेके वापस आते हैं। तो अल्लाह पे भरोसा होता है तो निकलते हैं ना कि अल्लाह हमें खिलाएगा, अल्लाह हमें पिलाएगा। उनके पास तो कोई स्टोरेज, कोई फ्रिज नहीं है जिसमें रखा हुआ खाना उनके लिए, उन्हें तो सुबह को भूखे पेट निकलना है और चर चुक के आ जाना। تو آپ دیکھیں جیسے پرندہ توکل کرتا ہے اللہ کے اوپر, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, پرندہ ایفرٹ کرتا ہے, یہ بھی تو دیکھیں, یہ نہیں کہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے میرا اللہ کے اوپر توکل, اللہ یہاں پہ ہی لا کے کچھ کھلائے مجھے, وہ نکلتا ہے اڑتا ہے سرچ کرتا ہے پھر اس کو ملتا ہے, لیکن توکل کس پہ, اللہ. تو پرندوں کی طرح توکل کرنے والے ہوں گے, یہ مسلم کی روایت ہے. تو اور میرا لوٹنا اس کی طرف ہے, یعنی لا ملجا ولا منجا من کا الا الیک, میرا کوئی اور ملجا ہے ہی نہیں, کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں ہے جس کے پاس میں جاؤں. تو جس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ مجھے میری واپسی اللہ کی طرف ہے, وہ بھی لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اب اگلی آیت جو ہے, یہ وہ آیت ہے کہ جس میں کفار نے مطالبے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں معجزے دکھاؤ. ہم پہلے بھی ایسی باتیں پڑھ چکے ہیں کہ وہ گاہے بگاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرتے رہتے تھے کہ آپ ہمیں معجزے کیوں نہیں دکھاتے ہیں. اور اس کے اندر یہاں پہ آپ اس آیت میں بھی دیکھیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے جملہ جیسے چلے ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد سمجھ آئے گی آپ کو. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا, اور اگر یقیناً یہ قرآن, سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ, چلا دیے جاتے, سیر سے ہے نا, سُیِّرَتْ چلائے جاتے, اس سے جبال پہاڑوں کو چلا دیا جاتا, او قُطِّعَتْ یا کاٹ دی جاتی, بِهِ الْأَرْضُ, ساتھ اس کے زمین, اس کے ذریعے زمین پھاڑ دی جاتی, یہ قرآن اگر ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے, زمین پھٹ جاتی, او کلیما بہل موتا, یا کلام کیے جاتے اس کے لیے مردے. آگے اس سے آگے جو ہے نا, بل اللہ الامر جمیع, بلکہ اللہ کے لیے سارے کا سارا معاملہ. تو کچھ سمجھ نہیں آتی انسان کو کہ یعنی یہ کوئی, یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ موتا کے بعد جو ہے وہ جملہ انکمپلیٹ ہے. لیکن یاد رکھیں جیسے ہم بھی سٹیٹمنٹ کبھی لکھتے ہیں نا, تو مثلاً ہم لکھتے ہیں اگر مجھے نوکری نہ ملی تو بس آگے ڈاٹ 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 ڈاٹ, آپ پھر سمجھ جائیں تو کیا ہوگا, اب اس کے بعد لکھا کچھ نہیں ہے, بس پھر ہم تو بھوکوں مریں گے یا ہم جو بھی ہے, اگر میرے ساتھ یہ ہو گیا تو ٹک 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 ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بس سمجھ جاؤ پھر خود ہی کہ کیا ہوگا. اسی طرح یہاں پہ موتا کے بعد سمجھ لیں ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ, یہ کس لیے ہوتا ہے, جو ریڈر ہوتا ہے وہ اپنا بھی ذہن استعمال کرے کہ پھر ہوگا کیا. یہاں پہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مفسرین نے بیان کیا کہ کعبہ کے پیچھے مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے, ان میں ابو جہل بھی تھا, عبداللہ بن ابی امیہ بھی تھا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا, آپ تشریف لے آئے. ابن ابی امیہ نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ مکہ کے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے کھسکا کے دور دور کر لیں تاکہ ہماری زمین کشادہ ہو جائے, یہ زمین ہمارے لیے بڑی تنگ ہے کیونکہ پہاڑ تھے نا, مکہ تو ایسے ویلی ہے, اور ہمارے لیے زمین میں چشمے اور دریا بنا دیں تاکہ ہم اس زمین میں فصلیں اگائیں اور باغ لگائیں. آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے آپ کے رب کے نزدیک, داؤد علیہ السلام سے کم تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے تھے اور وہ ان کے ساتھ چلتے تھے, اور ہمارے لیے ہوا کو مسخر کر دیں تاکہ ہم اس پر سوار ہو کے شام چلے جایا کریں, یعنی وہ تجارت کے لیے جاتے تھے نا, تو ہمیں ہوائیں مسخر کر دیں نا, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پورے پورے قافلے لے کر جائیں اور اونٹوں کے اوپر اس کے اوپر, تو ہم ہوا کے اوپر ہی ہم بیٹھ کے چلے جایا کریں اور ہماری ضروریات پوری ہو جائیں, پھر اسی دن ہم ہوا کے اس پہ زور کے اوپر واپس آ جایا کریں, جلدی بھی ہو جائے گا. آخر آپ کے بیان کے مطابق ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی تو مسخر کیا گیا تھا, تو آپ کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کو سلیمان علیہ السلام سے کم تو نہیں ہے. دیکھیں دیکھیں کس طرح شیطان سجھاتا ہے, آپ سوچیں. اور آپ ہمارے لیے, ہمارے جو دادا بڑے جو ان کے تھے قصی, آپ نے سیرت میں ان کا نام سنا ہے, قصی کو زندہ کر دیں یا ہمارے مردوں میں سے کسی اور کو زندہ کر دیں, ہم اسے تحقیق تو کر لیں کہ جو آپ کہتے ہیں وہ حق ہے یا باطل ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور آپ کا مرتبہ کوئی اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام سے کم تو نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ دیکھو اگر ان کے لیے اس قرآن کے ذریعے, قرآن اللہ نے نازل کیا نا, قرآن ہے جو معجزہ ہے, قرآن کو چھوڑ کے قرآن ان کے لیے کیا کرتا, ان کے لیے پہاڑ چلا دیے جاتے, پہاڑ چل رہے ہیں جی, جو جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ زمین بھی پھٹ گئی ہے, اور اس کے علاوہ مردے بھی کلام کرنے شروع ہو گئے ہیں, تو ڈیش 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 ٹک 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 ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ, یا یعنی پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے. ان کے پاس اتنا بڑا قرآن ایک معجزہ آ گیا, یعنی انہوں نے اس کو دیکھ کے ایمان نہیں لے کر آئے. یہ کیا اس کو دیکھ کے ایمان لے کر آئیں گے, جبکہ پچھلی قوموں کے پاس ایسے معجزے آتے رہے, وہ تو ایمان نہیں لے کر آئے. اور پھر دوسری بات یہ کہ پچھلی قوموں کے اوپر جو بھی کتابیں آئیں ان سے کون سے پہاڑ چل پڑے اور کون سے زمینیں پھٹ گئیں یا کون سے مردے کلام کرنے لگے, جو آپ قرآن سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ قرآن آپ ایسا ہو, ایک ایسی چیز اتاری جائے, ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے یہ سارا کچھ ہونا شروع ہو جائے, تو یہ اس کے لیے تو نہیں آیا. اگر یہ قرآن اس کام کے لیے آتا, اب سوچے قرآن کا مقصد کیا ہے. قرآن کا مقصد ہے زندگیوں کو بدل دینا, قرآن کا مقصد ہے ہدایت, ٹھیک ہے. اگر قرآن کے ذریعے یہ کام کرنا تھا تو یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں تھا. بل اللہ الامر جمیع, اللہ کے پاس سارے کا سارا معاملہ ہے, اس کے لیے کوئی یہ مشکل کام ہی نہیں تھا. اس کے ہاتھ میں ہر چیز, وہ جیسا چاہے معجزہ دکھا دے, یہ تو کوئی مشکل نہیں تھا. مگر انہوں نے تب بھی ایمان نہیں لایا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مقصد کے لیے نہیں اتارا, اس لیے کہ مقصد اس کا ہے زندگی بدلنا. مگر کیا اگر اس سے مردے باتیں کرنے لگتے, پہاڑ چل پڑتے, زمین پھٹ جاتی, تو کیا ایسی نشانیاں دکھانے سے کسی کی زندگی بدل جاتی, کسی کو ہدایت مل جاتی, حقوق و فرائض ادا کرنے میں بہتری آ جاتی, آپ کی عبادت بہتر ہو جاتی, کسی کی سوچ بدل جاتی؟ یعنی یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں تھیں, مگر یہ مقصد ہی نہیں ہے. اس کا مقصد ہے زندگی کا نقشہ بدل جائے. مثلا یہ لوگ نا بہت موضوں کے شوقین ہوتے ہیں, آج نہیں ہے. اچھا مثلا ہے کسی جگہ پہ, وہ وہاں پہ اس طرح کا کوئی آپ نے دیکھ لیا, آسمان پہ بادل ایسے بن گئے, اللہ لکھا ہوا تھا, لوگ دیکھو دیکھو دیکھو, اس کی پکچر بھیجنا شروع جائیں گے, دیکھو اللہ لکھا ہوا آ گیا. ارے بھائی اس سے بھی بڑا معجزہ یہ قرآن ہے تمہارے سامنے, یہ ہے معجزہ جو پتھر دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. مگر یہ معجزہ نظر نہیں آتا, کہتے ہیں زمین پھاڑ کے دکھاؤ, کہتے ہیں آسمان کے اوپر لکھا ہوا آ جائے, کہتے ہیں کوئی جانور بولنا شروع ہو جائے, کوئی بکری قرآن پڑھنا شروع ہو جائے, یہ کوئی معجزہ ایسا آ جائے, واہ بھائی واہ کیا بڑی بات ہے. تو حالانکہ اس کے بعد کیا ہوگا اگر آپ دیکھ لو گے بھی, واہ واہ کرو گے, سبحان اللہ کہو گے, لیکن کس کی زندگی بدلے گی بتائیں؟ کسی کی زندگی بدل جائے گی؟ کسی کی سوچ بدل جائے گی؟ لوگ حلال کمائیاں کرنا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں, کچھ نہیں ہوگا ایسا. تو ان چیزوں سے کچھ نہیں حاصل ہوتا, ان سے ہدایت نہیں مل جاتی. جب دعوت دین کی دی جاتی لوگ اسی طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور ہر ایک اپنے اپنے ذہن کے مطابق ڈیمانڈ کرتا ہے. تو اس وقت دائی کو گھبرانا نہیں چاہیے. یاد رکھیں جو ایمان لانے والا ہوگا وہ اس قرآن کو پڑھ کے اس کے ذریعے ایمان لے آئے گا, اور جس نے نہیں لے کر آنا وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہے گا. اگر اس کو یہ بھی دکھا دیا جائے گا تو کہیں گے جادو ہے یہ, ان کاموں کے لیے اللہ نے نہیں یہ کتاب اتاری, مگر وہ چاہتا تو اس کتاب سے یہ کام بھی ہو سکتا تھا, کیونکہ اللہ کا حکم ہونا تھا تو پہاڑ چلنے تھے, کسی اور چیز سے تو نہیں ہو سکتے, اللہ کے پاس ہے سارا اختیار. اب دیکھیں, اب آپ خود ہی سوچیں, بڑے بڑے کافر ہیں, یہ کہتے ہیں دیکھیں آپ ہمیں یہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے, آپ یہ کر دیں تو. اب مسلمانوں کے دلوں میں کیا ہوتا ہوگا خود سوچیں, یہاں کا بڑا کوئی صدر یا کوئی بڑا دنیا کا فیمس آدمی کہہ دے کہ بھائی دیکھیں اگر قرآن میں, قرآن کے ذریعے یہ ہونا شروع ہو جائے تو میں ایمان لے آؤں گا, تو لوگ کیا چاہیں گے؟ جو مسلمان ہوں گے وہ کیا چاہیں گے؟ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہائے کاش ایسا ہو ہی جائے, کیوں نہیں ہو جاتا, دیکھو یہ اتنے بڑے بڑے سردار, اتنے بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئیں گے, کیوں نہیں معجزہ, اللہ کے لیے تو ہر ایک چیز آسان ہے, ایک دفعہ معجزہ دکھا دینا تاکہ یہ ایمان لے آئیں. تو اس سے بھی زیادہ ڈیسپریشن تھی مسلمانوں کو اس وقت کہ اللہ دکھا دے یہ ایمان لے آئیں. وہ لوگ تو اتنا ٹارچر کرتے تھے, کتنے یہ ایمان لیں گے تو کتنا اچھا ہو جائے گا, مسلمانوں کی زندگی بھی سکون سے ہو جائے گی, اور پھر کتنی اسلام کو ترقی ملے گی ان کے ایمان لانے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم یہی اصل الذین آمنوا, کیا ابھی تک مایوس نہیں ہوئے ایمان والے؟ کس چیز سے؟ اللہ یشاء اللہ الہدی الناس جمیعا, کہ اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے, ابھی تک ان کو ان سے مایوسی نہیں ہوئی کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اللہ نے اگر چاہنا, اللہ نے اگر زبردستی ایمان دلانا ہوتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی. پیدا ہوتے ہی انسان سجدے کرنے شروع ہو جاتے. یہ دنیا میں کوئی کافر ہوتا ہی نہیں, کوئی نافرمان ہوتا ہی نہیں, مگر یہ ہے ہی دار الامتحان, اللہ نے انسانوں پہ چھوڑا ہوا, چاہے کافر ہو جاؤ چاہے مومن ہو جاؤ. تو ایک تو یہ مانا ہوا. لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ ایمان والے تو کبھی مایوس ہوتے ہی نہیں, کبھی امید چھوڑتے ہی نہیں, اس لیے یہاں پہ جو مانا جاننے کا ہے وہ زیادہ فٹ آتا ہے. کہ کیا بھلا ابھی تک جاننا نہیں ہے ایمان والوں نے کہ یہ نہیں ایمان لے کر آئیں گے, تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ ان کے بس بہانے ہیں, یہ ایسے ہی بس ستانے کے لیے کر رہے ہیں, تمہیں نہیں یہ سمجھ آتی نا. اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا یہ سب دکھانا. دیکھیں یہ تو سورہ حشر میں آپ نے پڑھا ہوگا, سورہ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم کیا دیکھتے, خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ, یہ اللہ کے خوف سے دب کے پھٹ جاتا. اتنا ہے اس کلام کا, اس قرآن کا یہ معجزہ ہے, یہ حال ہے کہ پہاڑ پھٹ جاتے اسے. تم جلنے کی بات کرتے ہو تو تمہیں یہ اگر کلام کچھ نہیں تم پہ اثر کر رہا تو پھر کیا اللہ یہ دکھا بھی دیتا تھا تو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. تو مسلمانوں تمہیں ابھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے نہیں ماننا, تم پہ یہ بات نہیں واضح ہوئی. اور اگر اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جب سورج چاند کو ایک جب اس میں چلایا ہوا ہے ایک سسٹم میں, آسمان اور زمین اور یہ سب چل رہے ہیں اور سب اللہ کے فرما بردار ہیں, پوری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے, تو کیا انسان کوئی سیدھا کرنا اللہ کے یہ کوئی مشکل تھا؟ ولا یزال الذین کفروا, اور ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, تصیبہم بما صنعوا, پہنچتی رہے گی ان کو ساتھ اس کے جو انہوں نے کیا, جو انہوں نے کیا ہے جو ان کا کفر ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر پہنچتی رہے گی کیا, اور یا تو کوئی نہ کوئی آفت, او تحل قریبا من دارہم, یا اترے گی ان کے گھر سے قریبی کوئی آفت, یعنی ان کے گھر کے قریبی یعنی نیبرہڈ میں ہی کہیں کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی, حتی یاتی وعد اللہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے. اور اللہ کے وعدے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یا تو موت آ جائے, ان کو موت آ جائے, یا پھر قیامت آ جائے. یا دنیا میں اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہو سکتا تھا کہ مکہ فتح ہو جاتا اور ان کی حکومت ختم ہو جانی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا. یعنی مشرکین مکہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی جنگ ہو رہی ہے, کوئی نہ کوئی آفت آ رہی ہے, کبھی ان کا راستہ بند کر دیا گیا قافلے جانے کا, تجارت کا, کبھی کچھ ہے, تو وہ نا کانسٹنٹ ایک مشکل کے اندر تھے جب مسلمان مدینہ بھی چلے گئے. تو اب ان کو ایک مسئلہ ایوری ڈے, کبھی اپنے گھر کے اندر ہی کوئی مسلمان ہو رہا ہے وہ ایک ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی تھی کہ گھر کے گھر ہیں, رشتے ٹوٹ رہے ہیں, گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ کافر یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے جو کارنامے ہیں ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حادثہ, کوئی نہ کوئی آفت یا تو ان کے اندر یا ان کے قریب قریب کہیں آ رہی ہے. تو یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا جب تک کہ اللہ کا وعدہ نہیں آ جاتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ مت سمجھیں کہ اسی طرح چلتا رہے گا, ان کی پھر مہلت ختم ہو جائے گی, ان کی یہ آزادی ختم ہو جائے گی اور اللہ کا وعدہ آ گیا تو سب فیصلہ ہو جائے گا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں ان کے اوپر آئے دن مصیبتیں آ رہی تھیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب قوم فرعون نے نہیں مانا تھا تو کوئی نہ کوئی عذاب, کبھی ٹڈیوں کا, کبھی مینڈکوں کا, کبھی خون کا, کبھی اسی طرح مشرکین مکہ پہ ہو رہا تھا, کبھی قحط پڑ گیا, کبھی جنگیں ہو رہی ہیں, کبھی کوئی مسئلہ, کبھی کوئی مسئلہ, یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے بلائیں آ رہی تھیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصیبتیں, پریشانیاں, آفتیں انسان کی ذات پہ یا اس کے ارد گرد والوں کے اوپر تب آتی ہیں جب اس کے گناہ, بما صنع, اس کے گناہوں کی وجہ سے, یا اللہ تعالیٰ اس کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ, اٹھ جاؤ, ویک اپ کال ہوتی ہے. तो ये हमें पता चला कि अल्लाह ताला इनको जगाना चाहता था कि तुम देख नहीं रहे तुम्हारे पर इतनी परेशानी है, इतनी मुसीबतें आ रही है, तो तुम जाग जाओ, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। अच्छा, अब हम आज के दौर में क्या देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा गो हैं, लेकिन आज दुनिया में काफिरों के ऊपर तो कोई मुसीबतें हैं नहीं, सारी मुसीबतें ऐसे लगता है कि मुसलमानों के लिए, कभी सुनामी आ रहा है, कभी कोई जलजला आ रहा है, कभी कोई वायरस आ गया, कभी कोई आफत, यानी आप खबरें उठा के देख लें तो आपको लगेगा कि सिर्फ मुसलमान मुल्कों और मुसलमानों के ऊपर ये क्यों है। तो इससे क्या पता चलता है, बीमा सनाऊ, जो इंसान या जो कौमें जब गलत रास्ता इख्तियार करती हैं, जब बदमलियां करती हैं, तो अल्लाह की तरफ से फिर आफतें आती हैं। दूसरी मैंने आपको क्या बात बताई कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक अलार्म है कि उठ जाओ आप। हादसात में इंसान को एक रुक के सोचने का मौका मिलता है कि जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ, जो हमारी रविश सही है, हमारे आमाल सही है। तो जो आज हमारे पर भी आते हैं और हादसे आए दिन आते हैं, कभी हमें भी सोचना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं एज उम्मत भी, क्या वो सही रास्ता है, क्या हमारे आमाल की वजह से तो नहीं आ रही, क्या अल्लाह ताला हमें बताना तो नहीं चाह रहा कि तुम लोग सही नहीं कर रहे, सही रास्ते पे नहीं हो, उठो जागो। तो ये इसमें बड़ा लेसन है। अच्छा, अब आप कहेंगे हो सकता है किसी के जहन में ये ख्याल आए कि यहाँ पे कहा गया कि काफरों के ऊपर आए दिन अजाब आ रहे हैं, आए दिन ये आ रहे हैं, तो मोमिनों के ऊपर भी तो आते हैं, उस जमाने में भी मुसलमानों पे भी आ रहे थे, उनको भी कभी जंगे हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई नुकसान हो रहा है, तो फिर क्या फर्क रह गया। असल में बात यह है कि काफिर के लिए तो खैर दुनिया में भी अजाब और आखरत में भी अजाब है, दुनियावी अजाब जैसे आपको मैंने से सारे बताए और आखरत के अजाब भी हैं, लेकिन जो मोमिन होता है उसके लिए क्या है, दुनिया में तो उसके लिए भी मुसीबतें आती हैं, लेकिन अगर वो सही रास्ते पर है तो अल्लाह ताला दुनिया की मुसीबतों के ऊपर उसके दर्जों को बुलंद कर देता है, उसके गुनाहों का कफारा बन जाती है, और आखरत में तो उसके लिए बहुत बड़ा अजर है, उसके सबर की वजह से भी, और आखरत में तो उसके लिए कोई मुसीबत है ही नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मोमिन और काफिर दोनों के ऊपर जब मुसीबत आती है तो दोनों की मुसीबतों में फर्क है। وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا, من قبلی کا, آپ سے پہلے بھی, آپ سے قبل بھی, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ستاتے تھے, حقیر سمجھتے کہ مذاق کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی یہاں پہ کہ اے نبی آپ نہ غم کریں, آپ سے پہلے بھی رسول آئے تھے, उनको भी इसी तरह मजाक का निशाना बनाया गया। और उसके बाद क्या हुआ, فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, फिर तो मैंने ढील दी उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, फिर मैंने पकड़ लिया उनको। अल्लाह ताला उनको ढील देता रहा काफरों को, और उसके बाद फिर मैंने पकड़ लिया उनको। क्या ढील दी उनको कि उनको फौरन नहीं पकड़ा, उनको टाइम दिया, उनको मोहलत दी, मौका दिया, चांसेस दिए, लेकिन आखिर एक दिन तो इम्तिहान खत्म होता ही है ना, एक वक्त तो होता है कि घंटी बजती है कि दैट्स इट ऑल ओवर, तो तब सब खत्म, फिर उनके खात्मे का वक्त आ गया, और उसके बाद फिर आपने देखा कि कौमों के साथ क्या क्या होता रहा, तो वह बताया जा रहा है कि इबरत लो कि मेरी सजा फिर कैसी सख्त हुई। क्या तुम्हारे पास नूह अलैहि सलाम की कौम के वाकयात नहीं पहुंचे कि कैसे अल्लाह ने फिर उनको जब पकड़ा, जब मोहलत दी हुई थी तो 950 साल की मोहलत थी, लेकिन जब पकड़ा तो कैसे उनको गर्क कर दिया कि कोई एक भी बाकी नहीं बचा। क्या समूद की बात नहीं पहुंची, कैसे चिंगाड़ से हलाक हो गए, जैसे जहां पड़े थे वहीं गिर गए। कौमे लूत का जिक्र नहीं सुना तुमने, पत्थरों से कैसे हलाक कर दिया गया उनको। तो तुम अपने रब के बारे में क्या सोचते हो कि जो ये इख्तियार, इतना बड़ा इख्तियार रखता हो, पिछली कौमों के साथ ऐसा हुआ तो क्या तुम्हें ऐसे ही जाने देगा, क्या तुम्हें नहीं पकड़ सकता। तो ये जहन में रखें कि मजाक उड़ाने वाला सोचता है कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो शायद मैं इसी तरह छोड़ा जाऊंगा। अल्लाह ताला ढील देता है, लेकिन फिर जब पकड़ता है तो उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। बुखारी और मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, फरमाया अल्लाह ताला जालिम को ढील देता है, फिर जब पकड़ता है तो वो हैरान रह जाता है। अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त होती है। इसी तरह जो जिसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है वो कितना डिसहार्ट हो जाता है ना, कि मेरा कितना मजाक उड़ाया जा रहा है, पता नहीं अल्लाह इनके साथ है, पता नहीं अल्लाह मुझसे नाराज है। तो अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में आए जिसमें कि आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग आपको तंग कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते पे चलने में, आपको तकलीफें दी जा रही हैं, और आज के वक्त में तो बहुत ही जो खास तौर पे कोई दीन पे चलने वाला होता है ना, उसका वाकई इस्तेहजा किया जाता है हकीर समझ के, कभी उसके हिजाब का, कभी अबाये का, कभी किसी चीज का, बस बहुत लो समझा जाता है कि ये क्या मुलानी सी और ये क्या ऐसी सी। तो इस्तेहजा का वर्ड याद रखें, ये सिर्फ आज का नहीं है, पैगंबरों तक का जब इस्तेहजा किया गया तो मैं और आप क्या चीज है। कभी उनके इस तरह के कार्टून बनाए जाते हैं, फिर लोग उसके ऊपर हंसते हैं कि देखो कैसे नकाब वाली और हिजाब वाली बैठी हुई, और क्या। और अफसोस तब होता है कि जब हमारे अपने लोग भी उन्हीं कार्टून्स को और इनको आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, कई लतीफे बनाए जाते हैं, दाढ़ी वाला आदमी है, पीछे शटल कॉक बुरका पहने हुए औरत बैठी है, और इस तरह मजाक किए जाते हैं। ये कौन सा ये इस्तेहजा है, ये जस्ट फन मेकिंग नहीं है, ये हकीर समझ के। तो पैगम्बरों का भी इस्तेहजा किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तसल्ली दी जा रही कि आप ना समझे कि आप पहले बंदे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, आपसे पहले भी ऐसे होता रहा, और हमारे लिए कितना बड़ा मैसेज है कि आप बाहर निकले और आपका मजाक हो, या आपके खानदान में ऐसा मजाक आपका किया जा रहा हो, या आपको ऐसा हकीर समझा रहा है, तो डिसहार्ट ना हो। ये ना सोचे शैतान फिर कहता लो तुम्हें क्या मिला, देखो जरा उनसे तो अल्लाह को कोई मोहब्बत है ही नहीं, क्या फायदा हुआ, तुमने अल्लाह की मान के भी उसके बाद देखो सारे तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, सारे तुम्हारे मुखालिफ हैं। इंसान फिर कहता है छोड़ो, फिर क्या फायदा, मैं क्यों लगी हुई हूँ सब ये करने। उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। तो ये नहीं सोचना, उस वक्त ये सोचा करें कि जो अल्लाह की महबूब तरीन हस्तियां थी, कौन, पैगंबर, अल्लाह के सबसे महबूब है, जब वो मजाक का निशाना बने तो मेरी क्या औकात है। और अल्लाह ने जब उनके मजाक उड़ाने वालों को मोहलत दी, हालांकि वो अल्लाह के प्यारे थे, ये नहीं था कि अल्लाह को उनसे कोई मोहब्बत नहीं है, अल्लाह को उनसे मोहब्बत थी, जब उन प्यारों का मजाक उड़ाया गया तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को भी मोहलत दी, फौरन नहीं उनको पकड़ लिया, ये अल्लाह की शान रहीमी है, वो पकड़ सकता है फौरन, लेकिन उसने मोहलत दी। अब अगर उनके लिए मोहलत थी तो आज भी कोई किसी का मजाक उड़ाए तो अल्लाह ने इसको मोहलत दी भी है। पर ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला फिर जो दीन पे चलने वाला अल्लाह की खातिर ये मजाक सह रहा है अल्लाह उसके साथ नहीं, नहीं अल्लाह उसके साथ है, अल्लाह उसके साथ है, अल्लाह को वो प्यारा है, लेकिन जालिम को भी तो उसने ढील देनी है। फकैफा काना इकाब, तो फिर कैसी है उसकी सजा, कैसी है मेरी सजा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर इन कौमों के अंजाम देखो, पिछली कौमों के, तो मैं खुद ही पता चल जाएगा कि फिर मेरी पकड़ कैसी है, कि मैं फिर जालिम को जब पकड़ता हूँ तो फिर कितनी सख्त पकड़ है। अफा मन हुआ कायमुन अला कुल्ली नफ्सिन बीमा कसबत, क्या भला वो जो कायम है, कामा यकूम, कामा आला जब आ जाता है ना, कामा यकूम वैसे तो सियाम के लिए आता है खड़े होने के, पर यहाँ पे खड़े होने का माना नहीं है, क्योंकि जब कायमुन आला आ गया, आला इसके बाद आएगा, कामा आला जब भी आएगा तो निगरानी का माना होगा, हिफाजत का माना होगा, यानी अल्लाह ताला निगरानी में रखे हुए हर नफ्स को जो भी उसने कमाई की, इसके बाद भी, इस बात के बाद भी आगे समझने डॉट 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 है, क्योंकि वजाल लिल्लाह शुरका। अब आपको समझ नहीं आती, क्या भला जो हर नफ्स पे निगरान है, जो उस नफ्स ने कमाई की उस पे निगरानी कर रहा है, वो क्या आगे क्या है? फिर आगे आपके ऊपर छोड़ दिया गया और अगली बात से समझ आ रही कि क्या कहा जा रहा है। और उनने बना रखे कुछ शरीक, यानी क्या वो इन जो तुमने शरीक बना रखे हैं क्या वो उसके बराबर हो सकता है? वो जो हर नफ्स पे निगरान है, यानी सुभान अल्लाह के हर इंसान, क्या हर नफ्स, हर लिविंग बीइंग जो भी कर रहा है, व इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, हर नफ्स के ऊपर हिफाजत करने वाला, यानी हर नफ्स पे उसकी निगरानी है, उसकी नजर है। फरिश्ते तो हैं जो रिकॉर्ड लिख रहे हैं हर एक इंसान का भी, लेकिन अल्लाह ताला खुद भी निगरानी फरमाता है। आज साइंस कह रही है कि जो बोला जा चुका है, जो हम बोल रहे हैं ना, ये भी हवा में रिकॉर्ड हो रहा है, और वो आज कोशिश कर रहे हैं कि रिट्रीव कर लें उसको, जो हवा में आवाजें, चाहे वो हजारों साल पहले की है, चाहे वो 100 साल पहले की, उन आवाजों को रिट्रीव कर लें। तो सोचो कि जो कायनात जिसकी ऐसी है कि सारा रिकॉर्डिंग का निजाम वहां पे है, वो वहां पे भी रिकॉर्ड करा रहा है, उसके फरिश्ते भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंसान की अपनी ये जिल्द भी रिकॉर्डिंग कर रही, और अल्लाह ताला खुद भी निगरानी फरमा रहा है। और हर नफ्स पे, हम तो एक को देखें तो दूसरा भूल जाता है, दूसरे की बात सोचे तो तीसरे का जहन से निकल जाता है। तो कहते हैं हम किधर किधर जाएं, फिर हम तंग आकर सोचते हैं कि मैं किस किस को देखूं, और वो रब ऐसा है जो जानता है हर एक का मुस्तकर और मुस्तौदा, जहां पे वो करार करे, जहां पे रहेगा और जहां पे उसका आखिरी अंजाम होगा, जहां पे उसकी मौत आएगी। सारे आमाल की वो निगरानी कर रहा है, जैसे बहुत सारे दरख्त है ना, अब हमने पहले पढ़ा था ना कि हर पत्ते का इल्म उसको है, तो जैसे बहुत सारे दरख्त हैं, इसी तरह बहुत सारे इंसान हैं, और जैसे हर दरख्त के बहुत सारे पत्ते हैं, इसी तरह हर इंसान के बहुत सारे आमाल हैं। जैसे वो हर दरख्त के हर पत्ते को जानता है, कोई पत्ता उसके इज़्ज़त के बगैर गिर नहीं सकता, इसी तरह हर इंसान के हर अमल को जानता है, कोई अमल उससे छुपा हुआ नहीं। मैं नजर उठाऊं तो मेरे साथ बैठे हुए को नहीं पता होता कि ये नजर उठी है तो किधर उठी है और क्या सोच है इसके पीछे, लेकिन वो रब जानता है अर्श पे जो है, ये नजर उठी तो इसने क्या देखा और जहन में क्या ख्याल है, और फिर एक नफ्स पे नहीं, हर नफ्स पे। सुभान अल्लाह। अब बताया गया क्या भला ऐसा रब, क्या यानी क्या वो बराबर हो सकता है उनके जिनको तुम शरीक बना रहे हो, क्योंकि लोगों ने ऐसा ही किया ना, वजालू लिल्लाहि शुरका, उन्होंने बना रखे उसके साथ शरीक, तो अल्लाह जैसी तो कोई सिफत उनमें है ही नहीं, जब किसी और में ऐसी ताकत ही नहीं तब भी तुम उनको शरीक बनाते हो। कुल समूहुम, कह दीजिए नाम लो उनके, यानी तुम बताओ तो सही उनके क्या कारनामे। नाम लो का मतलब ये नहीं कि अब नाम उनके गिनवाना शुरू कर दें, लात मनात उज्जा, नहीं, तुम उनके कारनामे तो बताओ, उन्होंने क्या किया, क्या उनके अंदर कोई ऐसा, कोई ऐसी बात है जो रब के अंदर है कि वो बसीर भी है, वो समीय भी है, वो खबीर भी है। एक चूंटी चल रही है, काली चूंटी, अंधेरी रात में काले पत्थर पे, तो वो उसकी जो पैर से लकीर हो रही ना, हदीस में ये आता है कि अल्लाह ताला उस लकीर को भी देख रहा है, वो उसको भी जानता है, कहां किसी जंगल के अंदर, कहां समंदरों की तह में कोई मछली है, और कहां ये ऐसे जंगलों के अंदर जहां पे बिल्कुल अंधेरा होता है, इतने दरख्त होते हैं कि उनके नीचे नजर नहीं आता, ये दरख्तों के नीचे क्या है, वहां पे एक चींटी चल रही है, वो रब उसके ऊपर भी नजर रखे। ऐसे रब को तुम शरीक उसके बना लेते हो, इन लोग, इनको जिनका कुछ भी नहीं, इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं, बस नाम रखे में ये लात है, तो ये क्या ना, क्या इन्होंने किया, कुछ भी, कोई इनकी काबिलियत है, क्या काबिलियत है, कोई कारनामे है इनके? अम तो नबी ऊना हो बीमा लाए आलमू फिर अर्थ, क्या तुम अल्लाह को वो बातें बता रहे हो जो उसको नहीं पता जमीन में, यानी उसको जिनका नहीं पता, तुम अब आके बताओगे उसको कि है अल्लाह तेरा ये शरीक है, तुम बताओगे उसको आके? अल्लाह ताला को तो जमीन की हर हर चीज का पता है। जमीन खास तौर पे क्यों कहा गया यहाँ पे, इसलिए कि वो ये मानते थे कि हमारे लात और उज्जा वगैरह ये जमीन पे खुदा है, जमीन पे इनकी खुदाई चलती है, तो तुम अल्लाह को इन्फॉर्म करोगे, जो अल्लाह को तो पता नहीं है तो तुम्हें ज्यादा पता है। अम बदाहिर, अम बिदाहिर मिनल कौल, یا یہ صرف اوپر اوپر کی باتیں ہیں, ظاہری قول ہیں, بس منہ کی باتیں ہیں, جو منہ میں آیا کہہ دیے. اللہ اکبر, کیسے شرک کی دھجیاں اڑا دی گئیں. اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے کہ کوئی انسان شرک کر سکے؟ بتاؤ کیا کارنامے ان کے, بتاؤ ان کی کوئی باتیں, کوئی قابلیتیں, کوئی صفات, یا صرف نام ہی نام ہے. لیکن بل زین للذین کفروا مکرہم, بلکہ خوبصورت بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کی چال. بس دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے بچنے کا ایک بہانہ ہے. انہوں نے ایک چال چلی ہوئی ہے کہ دیکھیں اب اصل میں بت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, بت تو کچھ کہتا نہیں ہے کہ تم یہ کرو یا یہ کرو, کوئی حکم دے رہا ہو, کسی چیز سے روک رہا ہو, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ ایسے ہے, بت کیا کرے گا؟ بت تو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ بس ان کے بہانے ہیں, ان بتوں کو خدا بنا لیا, ان کے مکر ہیں. مکر کیا چیز ہے یہاں پہ؟ ان کا جو شرک ہے, جو ان کی شرک ہے نا, یہ ان کی چال ہے بس اللہ کے حکم کو چھوڑنے اور اپنی خواہشات پہ چلنے کا راستہ ہے. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ, اور وہ روک کے گئے ہیں اصل راستے سے, اصل راستے کا پتہ نہیں, اس کو چھوڑ کے اس راستے پہ چل پڑے خواہشات. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ, جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اللہ اکبر, استغفر اللہ. یعنی ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ ہدایت کا راستہ دکھانا چاہے وہ ضروری دیکھ لے, ضروری نہیں, جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اے نبی آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ دینا چاہیں. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. تو جس کو رب گمراہ کر دے, رب کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جس کو طلب ہی نہیں ہدایت کی. یہ ساری اتنی واضح اور اتنی اپیلنگ باتیں ہیں, اتنی بڑی دلائل ہیں اس میں, پھر بھی کوئی دیکھنا نہ چاہے اور اندھا بن جائے. آپ سورج کو دیکھے, کوئی کہے میں تو مانتا ہی نہیں کہ یہ سورج ہے, یہ روشنی ہے, میں نہیں مانتا, تو آپ کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی دلیل سامنے آنکھوں کے دیکھ کے بھی نہیں کوئی مانے تو آپ اس کو کیسے منوا سکتے ہیں؟ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ, دنیا میں بھی ایسے مشرکین کے لیے عذاب ہے. دنیا کی زندگی میں کیسے عذاب ہے؟ مشرکین مکہ کو اگر دیکھ لیں تو قتل بھی کیے گئے, قید بھی کیے گئے بدر میں, پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں تو مکہ پہ چڑھائی کی گئی اور مکہ فتح ہو گیا, وہ جگہ جس کو وہ اپنا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری یہاں پہ حکومت ہے اور ہم شرک کا اپنا کاروبار جمائے ہوئے تھے, وہ حکومت ہی ان کے ہاتھ سے چھن گئی. دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے, بہت مشکل ہے. یہاں پہ اشک کا ورڈ آیا جو ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہے, کیونکہ پہلے ہم نے آخرت کے عذاب کو پڑھا, عذاب العظیم پڑھا, عذاب العلیم پڑھا, لیکن عذاب ایسا جو اشک ہو, کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ یعنی وہ ایسا عذاب ہوگا جس کی انسان میں سہنے کی سکت نہیں ہوگی, اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ اس کو اٹھا لے, اس عذاب کو سہ جائے, اس کو ٹالریٹ کر سکے. یعنی اتنا زیادہ بڑا عذاب ہے وہ کہ طاقت کسی کی بھی نہیں ہے, اور کوئی بھی مخلوق اس کو نہیں سہ سکتی. اب اتنے بڑے بڑے جنات بھی ہوں گے اس کے اندر, شیاطین جنات جو ہوں گے اس میں, ان کے اندر بھی سہنے کی قوت نہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے اس دن قوت ڈالے گا انسان میں بھی, اس کی شدت کو سہنے کی, اس عذاب کو اٹھانے کی. کیونکہ دیکھیں اگر دنیا میں کسی کے اوپر ایسی کوئی مثلا آگ میں ہی جلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تھرڈ ڈگری برنز آ جائیں تو وہ مر گیا, اس کی ساری تکلیف ختم ہو گئی, مشکل ختم ہو گئی. لیکن آخرت میں وہ مر نہیں رہا, اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا جسم, ایسی ایک طاقت دے گا کہ وہ اس کو سہ سکے, تاکہ وہ کنٹینیوسلی اس کو سہتا جائے. تو وہ اشق ہے, اللہم اجرنا من النار, وہ بہت مشقت والا عذاب ہے. اب خود سوچیں کہ جس میں یعنی پیروں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں, اور تنگ و تاریک کوٹھریوں میں ٹھونس دیا گیا, جہاں سے دروازے بند کر دیے گئے, نہ ہوا گزر سکتی ہے, نہ روشنی گزر سکتی ہے, نہ کوئی وہاں سے گزر سکتا ہے, کوئی پریشر کوکر سمجھے یا کوئی اون سمجھے, اس میں سانس لینا بھی مشکل, اور بندھا ہوا انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا. تو موت پکاریں گے, موت نہیں آ رہی. لیکن اب یہاں پہ تو نیچرلی موت آ جاتی ہے دنیا میں, وہاں پہ موت نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ فرقان میں, کہ جب مجرم لوگ جہنم کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں مشکیں کس کے پھینک دیے جائیں گے, تو اپنے لیے موت کو پکاریں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا, آج ایک نہیں بہت ساری موتوں کو پکارو, لیکن موت ہی نہیں آنی. جب ہی تو انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں مٹی ہی ہو جاتا, میں زندہ ہی نہ رہتا. وہ زندگی نہیں چاہے گا, مگر زندگی ایسی چمٹی ہوگی کہ جان نہیں چھوڑے گی. وہ کہے گا مجھے موت آ جائے. یہاں پہ لوگ تنگ آ کے پھر خودکشیاں کر لیتے ہیں, تو خودکشی بھی نہیں ہو سکتی وہاں پہ, کیونکہ موت کو موت آ چکی ہے. اور پھر کیسے وہ عذاب کتنا شدید ہے, اس لیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جہنم میں کافر کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا, احد پہاڑ کے. اب جو اتنا بڑا دانت ہے تو اس کا درد کتنا زیادہ ہوگا, جتنی بڑی چیز درد بھی تو اتنا ہے نا. اور کندھوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ اتنا ہوگا کہ کوئی تیز رفتار سوار 3 دن کی مسافت کے برابر یعنی بھاگے تو اس کے برابر ہوگا. اور یہ مسلم کی روایت ہے. اور بعض جگہ پہ ہے کہ وہ جہنمی جو ہوں گے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت ہوگی, یعنی اتنے بڑے بڑے جسم کر دیے جائیں گے. استغفر اللہ ربی, کہاں 5-6 فٹ کا انسان, اس انسان کے ہی جسم میں درد بڑھ جائے تو کیسے تڑپتے ہیں. اور کہاں یہ کہ 10-10 فٹ لمبے اگر بازو ہاتھ پیشانی اور ناک اور اتنا ہو جائے تو انسان ویسے ہی کتنا بدشکل اور ڈراؤنا ہوگا. اور کہاں یہ کہ ایسے جسم کے اندر تکلیف آ جائے. اور جس جسم میں سب سے زیادہ جو یعنی سینسیٹیو ایریا ہوتا ہے یہ کھال ہے, اور بار بار کھال کو بار بار بدلا جائے, بار بار بدلا جائے. نہیں اگر کسی نے کبھی ویکس یا کچھ کرائی ہو تو دیکھا یہ کھال کو ذرا سا کھینچتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور بازو یا ٹانگ کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہر ایک کو, اس کی کبھی ہڈی ٹوٹ جائے تو جوڑنے کے لیے کھال کو ذرا سا کھینچتے ہیں تو کتنی درد سے انسان بلبلا اٹھتا ہے. اور اسی کھال کو کھینچ کے اتنا بڑا کر دیا جائے کتنی تکلیف ہوگی. استغفر اللہ ربی, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کا عذاب تو بہت بڑی چیز ہے, اور سب سے بڑی بات وما لہم من اللہ من واق, کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا وہاں, تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا, اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. یعنی جب رب ہی نہیں بچا رہا تو اس کے بعد پھر کون. اسی لیے رب کو پکاریں گے پکاریں گے پکاریں گے مگر کوئی جواب نہیں ملے گا, کوئی جواب نہیں ملے گا. کتنا عرصہ پکارتے رہیں گے, پھر جب جواب ملے گا تو اس کے بعد بھی ان کو دھتکار دیا جائے گا. اسے پوچھا جائے گا کہ کوئی تمہارے پاس نہیں بتانے والا آیا, کوئی نہیں تمہیں سمجھانے والا آیا. جو اس دنیا میں نہیں سمجھا نا تو وہاں پہ جا کے تو اچھی طرح سمجھ آ ہی جانی ہے. اور انسان کیسا دیوانہ ہے کہ یہ دنیا میں ہی سمجھنا نہیں چاہتا. جو دنیا میں نہیں سمجھتا پھر آخرت میں تو اس کو سمجھا دیا جائے گا اچھی طرح. اور مثل الجنت التی وعد المتقون, مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقی لوگوں سے ہے. وعدہ کن سے ہے؟ جو متقی ہیں. اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں متقی لوگ. متقی جو ہے نا, تقویٰ کیا چیز ہے؟ کہ اللہ سے ڈر کے ہمیشہ رہنا, کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان گناہوں کو چھوڑ دے, یہ ہے تقویٰ. اور یہ وہ صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا محبوب رکھا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میرے لیے میرے سے ڈر ڈر کے گزاری کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. یہ نہیں کہ متقین سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی, لیکن وہ ہر وقت اپنے آپ کو بچانے میں لگے رہتے ہیں, ہر وقت ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ان اولیاء اہو الا المتقون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا نہیں اس کے دوست مگر متقی, صرف اور صرف متقی اس کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ نے متقین کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ میرے دوست ہیں وہ, ان کو اپنے ولی فرمایا, تو ان کے لیے وعدہ ہے, وعدہ, اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو ان کے لیے وعدہ کیا ہے؟ جنت کا. اس لیے کہ یہاں پہ ڈرتے رہے نا تو وہاں اللہ ان کو نہیں ڈرائے گا. جیسے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا. دو خوف کیسے؟ یعنی ایک جو دنیا میں ڈرا اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو بے خوف کر دے گا, یعنی جس نے دنیا میں ڈر ڈر کی زندگی گزاری میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میرا آخرت میں کیا بنے گا, اپنے لیے ہمیشہ وہ یعنی بے فکری کی نہیں اس نے زندگی گزاری, ہمیشہ فکر میں رہا, ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ بے خوفی کر دے گا, وہاں پہ اس کو کوئی خوف نہیں رہے گا. اور وہ انسان جو دنیا میں بے خوف رہا تو اس حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے پھر آخرت میں خوف ہے. آخرت میں کیسے؟ کہ پھر وہ ایسا خوف زدہ اور دہشت زدہ کیا جائے گا کہ وہاں پہ پھر ظاہر ہے جہنم ہے اور وہاں کیا عذاب ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سبحان اللہ جو دعائیں بھی مسنون دعائیں ہیں وہ کتنی خوبصورت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا, کہ اے اللہ مجھے ہدایت بھی دی اور تقوی کے لیے دعا مانگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمیں کتنی مانگنی چاہیے, اللہ ہمیں تقوی دے دے, اللہ ہمیں تقوی دے دے, ہمیں متقی بنا دے. اور اس قرآن کو پڑھنے کا مقصد ہی کیا ہے کہ آپ متقی بن جائیں. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, جو ڈر ڈر کے چلنا چاہتے ہیں نا ان کو یہ راستہ دکھا دیتا ہے. جو چاہتے ہیں کہ میں سیو ہو جاؤں, اپنے آپ کو سیو کر لوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, ان کو یہ راہ دکھائے گا. اور جس کو پرواہ ہی نہیں ہے, جس کو کوئی خوف ہی نہیں, اس کو کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی, اس نے کون سا بچنا. تو پھر ٹھیک ہے وہ آزاد ہی رہیں گے کیونکہ وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے نا ہمیں راہ دکھائی جائے. تو جو راہ دیکھنا چاہتا ہے ڈر ڈر کے رہتا ہے میں غلط راستے میں نہ چل پڑوں, وہ پھر اس قرآن کی طرف آئے گا. جب تقویٰ آ جائے گا ظاہر ہے جب اللہ کا ڈر آ جائے گا, اس میں بھی اللہ کا ڈر ہو پھر ظلم کرنے سے بھی وہ ڈرے گا, دوسروں کے حق مارنے سے بھی ڈرے گا, کہے گا یہ اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے یہ نہیں کر سکتی میں, پھر وہ جھوٹ بولنے سے بھی ڈرے گا, پھر وہ دوسروں کے حقوق دبا لینے سے بھی ڈرے گا, پھر وہ کہے گا دوسرے حق دیں یا نہیں دیں مجھے نہیں پرواہ, مجھے تو اپنی بھائی پڑی ہوئی ہے, مجھے تو اپنی فکر ہے میرا رب مجھ سے نہ ناراض ہو جائے, کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. پھر وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بھی بچ بچ کے رہے گا, پھر وہ حرام کھانے سے بھی بچ بچ کے رہے گا. کتنا تقویٰ انسان کو کتنا سیدھا کر دیتا ہے نا, اسی لیے تو تقویٰ والوں کے لیے یہ اجر ہے. تجری من تحتها الانہار, بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں, اکلوها دائم وذلوها, اس کے پھل ایسے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا اکرام کرتا ہے اپنے سے ڈر کے چلنے والوں کو, جو اللہ کی بڑائی کی وجہ سے غلط کام چھوڑ دیتے ہیں, ان کا یہ غلط کام چھوڑنا, ان کا یہ گناہوں کو چھوڑنا ضائع نہیں جائے گا. اور جس دل میں اللہ کا خوف ہے وہ دیکھو کیسا انعام پاتا ہے, اس کو ایسی قوت مل جاتی ہے, پھر وہ برائی کو چھوڑنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر دیکھو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے پیاری جنت اس نے تیار کر رکھی ہے کہ فرمایا کہ اس کے پھل ہی ایسے ہیں جو دائمی ہیں, ہمیشہ. ہمیشہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ختم نہیں ہونے کبھی. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسے نہیں ہوں گے کہ سیزنل ہو. اب آج کل آم کا سیزن نہیں ہے تو آم نہیں مل رہے, سردیوں میں کہاں آم ہوتے, وہ وہاں پہ ایسا سیزن نہیں ہوگا, ہر وقت میں ہر چیز مل رہی ہوگی, اور اتنی وافر مقدار میں کہ کبھی ختم نہیں ہو. پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسوف کی نماز پڑھائی تھی, سورج یا چاند گرہن کے لیے آتا ہے نا, تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے کسی چیز کو جیسے لینے کا ارادہ کیا, یعنی آپ آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹ گئے, تو یہ تو ہم نے پہلے نہیں آپ کو کبھی دیکھا کہ آپ نے ایسے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے جنت کو دیکھا اور میں نے چاہا کہ ایک خوشہ توڑ لوں, اگر لے لیتا تو رہتی دنیا تک وہ رہتا اور تم کھاتے رہتے. یعنی آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی, دوسری روایت میں آتا ہے جو تر و تازگی سے مہک رہی تھی, میں نے چاہا کہ ایک انگور کا خوشہ توڑ لاؤں لیکن میرے اور اس کے درمیان آڑ کر دی گئی, اگر میں اس کو توڑ لیتا تو تمام دنیا اس کو کھاتی اور کھاتی رہتی پھر بھی ذرا سا بھی کم نہ ہوتا. ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جنت میں انگور ہوں گے, آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا کتنے بڑے خوشے ہوں گے, فرمایا اتنے بڑے کہ اگر کوئی کالا کوا مہینہ بھر اڑتا رہے تو بھی اس خوشے سے آگے نہیں نکل سکتا. اور حدیث میں ہے کہ جنتی جب کوئی پھل توڑیں گے اسی وقت اس کی جگہ دوسرا لگ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی خوب کھائیں پیئیں گے لیکن نہ تھوک آئے گی نہ ناک آئے گی نہ پیشاب نہ پخانہ, مشک جیسی خوشبو والا پسینہ آئے گا اور اسی سے کھانا ہضم ہو جائے گا. اور جیسے سانس بے تکلف چلتی ہے, یعنی آپ کو کوئی مشقت تو نہیں ہو رہی نا سانس لینے میں, خود ہی چلتی جا رہی ہے, اسی طرح تسبیح جو ہوگی وہ اس طرح جنتی کی جیسے سانس ہے اس طرح تسبیح اور تقدیس چلتی رہے گی ہر ایک وقت میں, ہر وقت میں ایسے بغیر مشقت کے. ابھی تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے پھر اچھا بھائی اوہو ذکر کرنا ہی بھول گیا مجھے, پھر یاد آ جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے, تو وہاں پہ سانس کی طرح چلے گا یہ ذکر. سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی ویٹ گین بھی نہیں ہونا, کہ جتنا مرضی کھائیں گے کوئی ویٹ گین ہی نہیں ہے. آج کل تھوک اور ناک اور اس کا تو کسی کو نہیں اتنی فکر جتنی ویٹ کی فکر ہے, تو وہ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ.